بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فقال الأقرأ بن حابس رضي الله تعالى عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. یہ حدیث کی کتاب ریاض الصالحین ہے، اس کے مصنف مشہور شافعی عالم اور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے یہاں اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں یہ معمول ہے کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد ریاض الصالحین میں سے ایک، دو، تین، چار، جیسا موقع جیسا مضمون حدیثیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس حدیث میں جو مفید باتیں ہیں اور جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جائیں، اور مقصود یہ ہے کہ اس سے احادیث شریفہ سے تعلق رہے گا، احادیث شریفہ کی برکات حاصل ہوں گی، اور زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آئیں گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہوگی. اس وقت جو باب چل رہا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اس باب کی آخری دو حدیثیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اس باب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ چند مسائل بیان فرما رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے ملاقات کے وقت مسافے کا مستحب ہونا، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. دوسرا، ملاقات کے وقت حشاش بشاش چہرے سے آپس میں ایک دوسرے کو ملنا، یہ بھی مستحب ہے. تیسرا مسئلہ، کسی صاحب فضل، کسی فضیلت والے شخص، اس میں نیکی ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، اس کے ہاتھ کو چومنا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. چوتھا مسئلہ ہے، اپنی اولاد کو محبت سے چومنا. اور پانچواں مسئلہ، سفر سے آنے والے کو گلے لگانا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. اور آخری مسئلہ، ملاقات کرتے وقت کسی کے سامنے جھک جانا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. اب مسئلے دو رہ گئے، ایک تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے ملنا حشاش بشاش چہرے سے، اور دوسرا مسئلہ اولاد کو محبت سے چومنا. اپنا لڑکا ہے، اپنی لڑکی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، محبت سے چومنا لڑکے کو لڑکی کو، اپنا سگا لڑکا ہے، اپنی سگی لڑکی ہے، اور بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ننھے مننے، یا کچھ بڑے ہو گئے 10 سال 15 سال کے، اور بڑے ہو گئے 20-25 سال کے، تو ان کو محبت سے چوما، پیشانی پہ بوسا دیا، رخسار پہ بوسا دیا، محبت سے, اس میں شہوت کا کوئی پہلو نہ ہو. اس لیے کہ بوسہ دیتے ہوئے, معانقہ کرتے ہوئے اگر شہوت کا پہلو ہے تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں. کسی نیک شخص سے معانقہ کر رہے ہیں, شہوت کا پہلو ہے. کسی نیک شخص کو بوسہ دے رہے ہیں, شہوت کا پہلو ہے. وہ تو احترام سمجھ رہا ہے, وہ تو تکریم سمجھ رہا ہے, وہ تعظیم سمجھ رہا ہے, مگر آپ کے دل میں عشق مجازی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. کسی اور کی اولاد کو بوسہ دے رہا ہے, معانقہ کر رہا ہے, اسے گلے لگا رہا ہے اور شہوت کا پہلو ہے, وہ پیار سمجھ رہا ہے, اس کا والد بھی پیار سمجھ رہا ہے, مگر یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ شہوت کا پہلو ہے. اسی طرح اپنی اولاد کو, اپنے لڑکے کو, اپنی لڑکی کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جب انسان میں تنزلی آتی ہے تو حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اپنے لڑکے کو, اپنی لڑکی کو بوسہ دے رہا ہے, پیشانی پر بوسہ, رخسار پر بوسہ, ہاتھ پکڑ کے پیار کر رہا ہے اور بوسہ دے رہا ہے, اور اس میں شہوت کا پہلو ہے, تو یہ منع ہے. اب جو باتیں گزر چکی ہیں, مصافحہ, معانقہ اور ہاتھوں کو چومنا, یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اسے سمجھ لیجیے. آپس میں دو مسلمان جب ملتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام, یہ تحیہ اور یہ گریٹنگ سنت ہے. یہ کم سے کم درجہ ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام. اس میں پھر آپ جتنا چاہے بڑھائیں ایک حد تک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض حضرات اس سے بھی آگے گئے ہیں, لیکن محققین کی رائے یہی ہے کہ بس سلام کے الفاظ جو ہیں وہ وبرکاتہ تک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, تو بعض حضرات ومغفرتہ تک گئے ہیں بعض علماء, مگر محققین اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ سلام وبرکاتہ تک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علماء سے ہٹ کر عوام وہ اس سے بھی آگے گئے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, جنت مقام دوزخ حرام. بچپن میں ہم یہ سنا کرتے تھے, الحمدللہ اب تو یہ عوام کی سنت ختم ہو گئی ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دینے والے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ سلام کرنے والا سلام میں جتنے الفاظ استعمال کریں اس سے بہتر الفاظ سے سلام کا جواب دو. وہ کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یا کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن چونکہ وبرکاتہ پر جا کر معاملہ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے. ورحمت اللہ, تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ, تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات ہو تو کبھی کبھار السلام علیکم کہہ دیا کرو. افشو السلام, افشو السلام بینکم, تم اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ. اور یہ سلام جو ہے یہ دعا ہے. تو آپس میں اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ, اور بطور رسم و رواج کے بوجھ سمجھ کر نہ کرتے, دل سے کرتے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تمہیں سلامتی عطا فرماوے, اللہ تمہیں رحمت عطا فرماوے, اللہ تمہیں برکت عطا فرماوے,
تو آپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے اتنی مرتبہ سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرتے اور اخلاص کے ساتھ کرتے، محبت کے ساتھ کرتے کہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتی اور دنیا میں کوئی مسلمان پریشان نہ رہتا. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو ہم نے چھوڑا اور اس کی جگہ پر ہائی ہاو آر یو آ گیا. تو ہائی کی وجہ سے اب ہر شخص کی زندگی میں ہائی ہائی ہے، سلامتی ختم ہو گئی. تو اس کو جو ہے زندگی میں لاؤ بھائی، آپس میں ملو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اسلام کے بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے اچھے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ اسلام کے بہت اعمال ہیں، ان میں سے اچھے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام، تو اوروں کو کھانا کھلائے، یہ بہت اچھا عمل ہے. وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تو سلام کرے اس مسلمان کو بھی جسے تو جانتا ہے اور اس مسلمان کو بھی جسے تو جانتا نہیں ہے. بس اتنا پتا چل گیا کہ مسلمان لگ رہا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، وضاقتا سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے. یا یہ کہ نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ چہرے پہ داڑھی، مگر اتنا پتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے. تو جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. تو جو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں وہ بالکل نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ ان کو کرتے ہیں جنہیں پہچانتے ہیں. جنہیں پہچانتے ہیں انہیں سلام بھی کرتے ہیں، ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں، انہیں گلے بھی لگاتے ہیں، انہیں بوسہ بھی دیتے ہیں، اور ان سے کھڑے رہ کر 10-15 منٹ بات بھی کرتے ہیں. اور جسے نہیں پہچانتے اس کے لیے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ چلتے چلتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار جایا کرتے تھے شاگرد کو لے کر، شاگرد کو لے کر بازار میں جاتے تھے، اور پورے بازار کا یوں چکر لگا کر کے آ جاتے تھے. ایک دن کہا کہ چلو، غالباً مسلم البطین رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ان کے شاگرد، مسلم چلو بازار. تو شاگرد تھے، اور شاگرد کا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر بڑوں سے سیکھے، اور سیکھنے کے لیے جو سوالات دل دماغ میں اٹھتے ہیں وہ ان سوالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو سوال اٹھ رہا تھا کہ جاتے ہیں بازار میں، خریدتے کچھ نہیں اور آ جاتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہہ ہی ڈالا کہ حضرت، بازار میں جانے کا کیا فائدہ، سودا صرف کچھ نہیں، جاتے ہیں نہ کسی چیز کی قیمت نکالتے ہیں، یوں ہی آ جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انا نغدو لاجل السلام، ہم تو بازار میں اس لیے جاتے ہیں کہ بازار میں جتنے مسلمان ہوتے ہیں اتنے کسی اور جگہ پر ملتے نہیں. تو سلام کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اور سلام کر کے ان کی طرف سے جواب لے کر اپنی زندگی میں سلامتی، رحمت اور برکت لانے کے لیے بازار میں جاتے ہیں. تو وہاں جاتے ہیں تو جو بھی ملتا ہے، بھائی السلام علیکم، بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یوں بازار میں سے گزر کے آ جاتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سلام کا بہت اہتمام کرتے تھے. تو آج یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام کا اہتمام، یہ جب وہاں سے ہم نکلتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نماز کے وقت بھی نکلتے ہیں تو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں آ جاتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام بھی کر رہے ہیں اور ایک سنت پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے مجمع میں تشریف لاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. 3 مرتبہ اس لیے کہ وہاں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی اونچا سنتا ہو اسے یہاں سنا ہی نہیں دے گا. تو پھر ذرا قریب آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر جب انتہا کو پہنچ جاتے تھے تو پھر جو اخیر میں رہ جاتے تھے ان کے لیے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا جاتا ہے ہمارا؟ کچھ نہیں جاتا. ثواب ملتا ہے اور دوسروں کی دعائیں ملتی ہیں. میں اکیلا سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جواب دینے والے کتنے. اور پتہ نہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم پر دس نیکی ورحمۃ اللہ پر دس نیکی وبرکاتہ پر دس نیکی یعنی تیس نیکی. تو تیس کی تو ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں مگر یہ نیکی ہے. نیکی نیکی کا مطلب یہ کہ اللہ کی کرنسی ہے. تو اللہ کی کرنسی جب 30 ہو جائے 30 اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ اس دن کہا تھا نا ایک قیرات وہ جبل احد کے باہر برابر بلکہ جبل احد سے 30 پتہ نہیں کتنا ہوگا. اور ان 30 نیکیوں میں سے ایک نیکی کے 30 نیکیوں میں سے ایک نیکی کے اگر کروڑ حصے بنا دیے جائیں تو کیا رہے گا؟ پھر بھی جب ہم آخرت میں دیکھیں گے نا تو یہ کروڑواں حصہ ایک نیکی کا بہت بڑا ہوگا. بہت بڑا کروڑواں حصہ. ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی کا کروڑواں حصہ ہی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے. بڑے محدث ہیں. ابو داؤد شریف ان کی کتاب ہے. سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بہت بڑے ولی. اتنا استحضار تھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے اور میرے سامنے ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا اور پھر اللہ نے پوچھا کہ الستو بربکم، کہا وہ مجھے یاد ہے. میری روح نے اس کا ادراک کیا تھا اور ادراک ایسا کیا تھا کہ ابھی بھی مجھے وہ یاد ہے. میرے سامنے وہ منظر ہے کہ ہم سب کہاں کھڑے تھے، کیا تھا، میرے دائیں طرف کون تھا، بائیں طرف کون تھا. اور الستو بربکم، اللہ نے جب پوچھا تھا تو ہم سب نے جواب دیا تھا کہ بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، کہا یہ مجھے معلوم ہے عالم ارواح کا. بہت بڑے ولی، بہت بڑے ولی. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان میں سے بعض پر تعلیم و تعلم کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض کے اوپر تزکیہ کا غلبہ ہوتا ہے. تو جس پر تزکیہ کے کام کا غلبہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صاحب علم نہیں، مگر لوگوں کے اندر وہ شیخ کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہیں، تزکیہ کا کام کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صاحب علم نہیں. تزکیہ کا کام کرتا ہے، صاحب علم بھی ہے، مگر جس کام کو وہ صبح سے شام تک کرتا رہتا ہے تو لیبل وہ لگ جاتا ہے. اور ہمارے کچھ اکابر وہ ہیں جو حدیث پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تفسیر پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ تزکیہ کا کام اتنا نہیں کرتے. تو ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے تعلیم و تعلم کا، صاحب علم ہونے کا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہے اور وہ بھی اللہ کے ولی نہیں ہے اور بزرگ نہیں ہے. تو سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ کے کام میں منہمک تھے، پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی تعلیم و تعلم کے کام میں تھے. دونوں ولی تھے، دونوں بزرگ، مگر ان کے اوپر جو ہے وہ بزرگی والا لیبل زیادہ تھا اور ان کے اوپر علم والا لیبل زیادہ تھا. مگر امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کا مقام وہ تو پہچانتے تھے، سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی. ایک مرتبہ آئے سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور یہ عرض کیا کہ ان لی الیک حاجتن، میں ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں، آپ اس ضرورت کو پورا کیجیے. کا فرمائے کہ اس وقت عرض کروں گا جب آپ وعدہ کریں کہ جس ضرورت کو لے کر آپ آئے ہیں اس ضرورت کو میں پورا کروں گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بتلائیے تو صحیح. کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو، وعدہ کرو. اور وہ حاجت ایسی ہے کہ آپ ضرور اسے پورا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ وہ کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کی توازو جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے اور آپ کہیں نا بھائی یہ میں نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں، وعدہ کیجئے پہلے. ان کے احترام میں انہوں نے وعدہ کر لیا، کہ بہت اچھی بات ہے. جب وعدہ کر لیا تو سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ. آپ میرے لیے اپنے منہ سے اپنی اس مبارک زبان کو نکالیے جس زبان سے آپ صبح سے شام تک طلبہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ان ہونٹوں سے اس مبارک زبان کو چوم لوں. یہ جو مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں، انہیں حقارت کی نظر سے مت دیکھو. وہ زبان جو ہر وقت حدیثوں کو پڑھتی رہتی ہے، وہ زبان جو ہر وقت حدیثوں کے ساتھ درود پاک کو پڑھتی رہتی ہے، وہ طلبہ جو صبح سے شام تک حدیثیں پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کو جو قرآن اور حدیث کی حفاظت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ امت کا وہ طبقہ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، یہ امت کا وہ طبقہ ہے جو امت کے لیے بھی بوجھ ہے، دھرتی کے لیے بھی بوجھ ہے. بچے کو مولوی بناؤں گا تو کیا کرے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے. یعنی میں اپنے بیٹے کو اگر قرآن اور حدیث کا محافظ بناؤں گا تو یہ کہاں سے کھائے گا. یعنی اللہ ان لوگوں کو تو بہت روزی روٹی دیتا ہے جو قرآن اور حدیث کے محافظ نہیں ہے، اور جو قرآن اور حدیث کے محافظ ہیں اللہ ان کو بھوکا رکھتا ہے، اللہ ان کو روزی روٹی نہیں دیتا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1400 سال کی تاریخ میں ایک مولوی مجھے ایسا بتاؤ جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، ایک مولوی ایسا بتاؤ جو روٹی نہ ملنے کی وجہ سے خود کشی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہو، ایک مولوی ایسا بتاؤ. اور حضرت فرماتے تھے میں کئی پی ایچ ڈی اور ایم اے کے سرٹیفکیٹ والوں کو بتلا سکتا ہوں کہ نوکری نہ ملنے کے نتیجے میں گھر میں روٹی نہیں آ سکی تو انہوں نے خودکشی کر لی. اللہ تعالی شانہ علم کی اور علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی ہمارے دلوں میں عظمت پیدا فرمائے. علم کی کتابوں کی، علم کے مراکز کی، مدارس کی، علم والوں کی، علماء، حفاظ، ان کی قدر کرو، قدر کرو ان کی. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت قیمتی ہے میرے بھائیو. اس وقت کئی قصے ذہن میں آ رہے ہیں مگر مضمون سے بہت دور ہم چلے جائیں گے. علم کی قدر کرو. علم کی پوری دنیا اس وبال میں اس وقت مبتلا ہے، مسلم دنیا. غیر مسلم علماء کی کیا قدر کریں، ان کو کیا پتا کہ قرآن اور حدیث کیا ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں علم اور علماء کی جو قدر دانی ہے وہ نہیں ہے. اور آپ اگر کسی مشہور بزرگ اور مشہور محدث اور مشہور مفسر کا اکرام کر لیتے ہیں، یا چند بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کا اکرام کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو یہ منا لیتے ہیں یا اس دھوکے میں ہیں کہ ہمارے دلوں میں تو علماء کا بہت احترام ہے، ہم تو علماء کا بہت اکرام کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر آپ کے دل میں علم کا اکرام ہوتا تو ہر علم والے کی قدر کرتے، آپ ہر علم والے کی قدر کرتے. یہاں پر اسلامک دعوی اکیڈمی میں مجھے بڑا سمجھا جاتا ہے، تو آپ اگر میرا اکرام کر لیتے ہیں یہ علم کا اکرام نہیں ہے. میرے اکرام کے ساتھ اگر مولانا ایاز صاحب کا بھی اکرام کرتے، مولانا یاسین صاحب کا بھی اکرام کرتے، مفتی سلیمان صاحب کا بھی اکرام کرتے، مولانا احمد صاحب کا بھی اکرام کرتے، اور جو بالکل غیر مشہور ہے مولانا صاحب کا بھی اکرام کرتے، اور یہاں کے طلبہ کا بھی اکرام کرتے، تو یہ دلیل بنتی کہ ہمارے دلوں کے اندر اکرام ہے، علم کا اکرام ہے. اگر آپ چھوٹوں کا اکرام نہیں کرتے علم کی وجہ سے اور صرف بڑوں کا اکرام کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ شہرت کا اکرام کر رہے ہیں، علم کا نہیں شہرت کا اکرام کر رہے ہیں. آپ ان کا اکرام کر کے ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے آپ کی شہرت کو بھی چار چاند لگے. اگر علم کا اکرام کرتے تو ہر چھوٹے بڑے کا اکرام کرتے. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، زبردست محدث، زبردست محدث، عجم تو عجم، عرب نے بھی سر جھکا لیا ان کے علم کے سامنے. بہت بڑے محدث، بہت بڑے صاحب علم. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے شعور پانے کے بعد، یعنی علم کے بارے میں شعور پانے کے بعد کہ علم بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی ایسے شخص کی طرف اپنا پیر پھیلایا ہو جس کے دل میں قرآن مجید ہے، چاہے وہ میرا شاگرد ہی کیوں نہ ہو. اگر لیٹتا ہوں تو پائتی کی طرف ان کو بیٹھنے نہیں دیتا کہ دائیں طرف بیٹھ جاؤ، بائیں طرف بیٹھ جاؤ، سامنے نہیں. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اس کے دل میں علم کی قدر تھی تو اس کا بھی اکرام کرتا تھا جس کے سینے میں قرآن ہے. اس لیے میرے بھائیو، دل میں علماء کی محبت رکھو، علم کی محبت رکھو. دنیا میں جو کچھ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ علماء ایسے ہیں، مدارس ایسے، دیکھو ہر طبقے میں اچھے برے ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہر طبقے میں اچھے برے ہوتے ہیں، مگر ہر طبقے میں اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، برے لوگ کم ہوتے ہیں. اور پھر یہ سنی سنائی بات، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی صاحب علم کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہوا ہو، برا تجربہ ہوا ہو، پھر بھی آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ بھئی یہ ایک ایسا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ سبھی ایسے ہیں. اگر ایک کے ساتھ، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ، چار کے ساتھ، دنیا میں کوئی دس علماء تھوڑے ہیں کہ چار کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تو باقی چھ کے بارے میں بھی آپ نے فیصلہ، لاکھوں ہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں علماء ہیں، تو دو چار تجربوں کی وجہ سے. لیکن آپ میں سے اکثر، کڑوی بات ہے، آپ میں سے اکثر 99 سے زیادہ فیصد وہ لوگ ہیں جن کا زندگی میں کبھی بھی کسی صاحب علم کے ساتھ برا ایکسپیرینس یا برا تجربہ نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ تجربہ ہے. کس کا بھائی؟ کسی اور کا، کسی اور کا، کسی اور کا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر، بغیر کسی تجربے کے. حضرات علماء کرام کے بارے میں دل میں میل لے کر آپ چلتے ہیں، میل، اور اسی میل کی وجہ سے نہ آپ کی زندگی میں علم آتا ہے، نہ آپ کی اولاد میں علم آتا ہے، اور جب علم نہیں آئے گا تو گھر میں دین کیسے آئے گا؟ یہ میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، درد. اور درد کس کے لیے؟ علماء کے لیے. درد کس کے لیے؟ مدارس کے لیے. درد کس کے لیے؟ طلبہ کے لیے؟ نہ، بالکل نہیں. اس لیے کہ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میری نظر میں یہ اونچے ہیں، ان کے لیے درد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کی اللہ عزت کرتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قرآن جس کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ بڑے اونچے مرتبے والے لوگ ہیں، ان کے لیے، ان پر ترس کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے مولانا بھی بہت ترس آ رہا ہے کہ کوئی عزت نہیں کرتا، مجھے مولانا بھی بہت ترس آ رہا ہے کوئی سلام نہیں کرتا، مجھے مولانا بھی بہت ترس آ رہا ہے کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، مولانا بھی ترس آ رہا ہے کہ کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ان پہ ترس کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی نظر میں مکرم ہو نہ ہو، یہ اللہ کی نظر میں بہت مکرم ہے. درد مجھے امت کا ہے، امت کا درد، کہ امت علماء کی، مدارس کی، طلبہ کی حقارت اپنے دل میں لا کر اپنے آپ کو دین سے، دینداری سے، تقوی سے، اور جنت سے، اور اللہ کی رضا سے محروم کر رہی ہے. اور ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں ترقی کرتا چلا گیا تو مرنے سے پہلے ایمان سے بھی محرومی ہو جائے. اس درد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، بے شک آپ ہدیہ نہ دیجیے علماء کو، بے شک آپ ان کو دعوت نہ کھلائیے، بے شک آپ ان کی خدمت نہ کیجیے، بے شک آپ مدارس کو چندہ نہ دیجیے، مت کیجیے یہ کام اگر نہیں کرنا ہے تو، مگر دل میں ان کا احترام رکھیے، ان کا احترام. اس کے ساتھ اور بھی کام کریں گے، مدارس کا سپورٹ کریں گے، علماء کا سپورٹ کریں گے، طلباء کا سپورٹ کریں گے، بہت کچھ ملے گا، مگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، احترام رکھو دل میں علماء کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور کہا کہ یہ زبان آپ نکالیے جس سے آپ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. ایک اور قصہ سنا کر اس سے پھر واپس اپنے مضمون پہ آ جاتا ہوں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے، اونچے پائے کے محدث ہیں، لاکھوں حدیثیں انہوں نے یاد کر کے، محفوظ کر کے امت تک پہنچائی. یہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی طالب علم ہے. علماء کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ طالب علم کا مقام کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، طالب علم کا. یہ علم کی تلاش میں نکلے تو اس زمانے کے بہت بڑے محدث امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچے. اور وہاں جا کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اس زمانے میں ایسے مدارس تو تھے نہیں کہ داخلہ ہوتا تھا, طالب علم جاتے تھے بات کر لیتے تھے کہ حضرت میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہا بہت اچھی بات ہے, کل سے اتنے بجے آ جانا. اور پھر طالب علم رہائش کا خود ہی انتظام کرتا تھا, کھانے پینے کا خود ہی انتظام کرتا تھا. ہمارے زمانے کہ طالب علموں کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے طلب علم کے لیے اللہ نے کیسا نظام کر دیا. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب طالب علم تھا, جب دیکھو حرص, مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے. اس زمانے میں پڑھانے والے بہت حریص تھے کہ میرا علم دوسروں تک پہنچ جائے, اور عموماً سستی طالب علم کرتا ہے. طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا 15 منٹ پہلے چھٹی ہو جائے تو اچھا ہے, آج اگر ہمیں بریک مل جائے تو اچھا ہے. استاد کے دل میں یہ خیال نہیں آتا. اور اس زمانے کے استاد امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کل اگر یہ طالب علم میرے دروازے کو دستک دے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ یہ تو آتا ہے اور اٹھتا ہی نہیں. پھر اور تھوڑا پڑھا دیجئے, اور تھوڑا پڑھا دیجئے حضرت, اور تھوڑا حضرت, اور تھوڑا. یعنی اس زمانے کا استاد تنگ آ گیا تو اس طالب علم میں پڑھنے کا ذوق اور شوق کتنا ہوگا. کہتے ہیں امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کہ دوسرے دن صبح اٹھا میں اور کسی نے دروازے پر دستک دی تو جلدی جلدی آنے والا تو وہی ہوتا تھا, تو میں نے ذرا جھانک کر دیکھا کہ کون ہے, تو وہ نہیں تھا کوئی اور تھا. تو میں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولا تو اس آنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے کہا انی رسول و رسول اللہ علیکم, کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. کہ رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ امضی الی الفراوی, فراوی کے پاس تم جاؤ جو میری حدیثوں کو پڑھاتا ہے, اور اس سے جا کر کہو کہ قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی, تمہارے شہر میں ایک شخص آیا ہے شام سے, اس کا گندم گو رنگ ہے, براؤن کمپلیکشن ہے, اور وہ ایک ہی مقصد لے کر آیا ہے میری حدیث کی طلب میں. یطلب حدیثی فلا تمل عنہ, اس سے اکتانا مت, یہ میرا حکم ہے. ایک طالب علم کا اتنا اعزاز کہ جب استاد اس طالب علم کو پڑھانے سے اعراض کرتا ہے تو روضہ پاک سے حکم آتا ہے اس استاد پر کہ اس طالب علم کو آپ پڑھائیے. تو ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی روایت کرتے ہیں کہ ہم جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, تو اگر ابن عساکر نہیں ہوتے تھے تو ایک گھنٹے دو گھنٹے پڑھانے کے بعد کہتے تھے کہ بھائی چھٹی کرو اب, لیکن ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ ہوتے تھے تو واللہ ما کان ابو عبداللہ الفراوی یقوم من مجلسه حتی قام ابن عساکر, کہ جب تک ابن عساکر نہیں کہتے تھے کہ استاد جی اب بس کیجئے, اس وقت تک ابو عبداللہ الفراوی پڑھانا بند نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ روضہ پاک سے حکم آیا تھا کہ اس بچے سے مت اکتانا. دلوں میں میرے بھائیو محبت رکھو, میں آپ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے, اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر علماء کا احترام کریں گے آپ کے گھر میں ضرور علم آئے گا, آپ کے گھر میں محدث پیدا ہوگا, مفسر پیدا ہوگا, فقیہ پیدا ہوگا. مگر پک اینڈ چوز نہیں کہ جس سے غرض ہے جس سے مطلب ہے اس کا تو احترام اور دوسروں کا احترام نہیں. اور جہاں بیٹھو مجلس میں مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی کچھ نہیں کرتے, مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولویوں کو اس کام میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مولوی یہ کام کیوں نہیں کرتے, مولوی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولویوں کا فرقہ اور مولویوں کی جماعت اور مولویوں کا طبقہ ملامتی جماعت ہے یہ, ملامتی جماعت. ہر شخص ملامت کر رہا ہے, بس ہر شخص ملامت کر رہا ہے. اگر یہ اپنے حجروں میں بیٹھے رہے, اپنی درسگاہوں میں بیٹھے رہے, اپنے مسلے کو سنبھال کے بیٹھے رہے, کیونکہ ہمارے امام سب تو ایسے ہیں کسی چیز میں پڑھتے ہی نہیں. اور اگر یہ پبلک کے معاملات میں انٹرسٹ لیں اور اس میں حصہ لیں, دیکھو آپ کو امامت کے لیے رکھا ہے, ان سارے کاموں میں پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے ہمیں اس میں لگا رکھا ہے. دنیا میں کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جہاں جھوٹ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹروں کے طبقے میں جھوٹ اور فراڈ نہیں ہوتا, حکیموں کے طبقے میں جھوٹ اور فراڈ نہیں ہوتا, پولیس میں برے پولیس نہیں ہوتے کھانے پینے والے. آئے دن اخباروں میں انڈیا وغیرہ ملکوں میں آتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر چار پانچ ڈاکٹروں نے مل کر کے لوگوں کو دھوکے دے کر گردے نکالتے چلے گئے, غلط آپریشن کر کے گردے نکال لیتے ہیں. تو وہ ہماری مجلسوں کی زینت کیوں نہیں بنتی اس قسم کے مضامین؟ علماء ہی کا قصور ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ اس قسم کی باتیں تو کوئی نہیں کرتا کہ ڈاکٹر ایسے ہیں, ڈاکٹر ایسے ہیں, ڈاکٹر ایسے ہیں. دو چار ڈاکٹروں کی غلطی کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کو تو لوگ برا نہیں کہتے. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی غیبت کرانے سے اور دوسرے جتنے طبقے کے لوگ ہیں ان کی غیبت کرانے سے ایمان خطرے میں نہیں پڑتا. علماء کی غیبت کرانے سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے, اس لیے شیطان اس کام میں لگاتا ہے, شیطان لگاتا ہے, شیطان. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تو اتنے بڑے محدث, مگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی کتنی لالچ تھی. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی میں بیٹھ گئے اور لنگر اٹھا لیے گئے اور کشتی چل پڑی. اب جیسے ہی لنگر اٹھا لیتے ہیں, انکر اٹھا لیتے ہیں, وہ بہت تیزی کے ساتھ یوں سمندر کے ساحل سے دور ہو جاتی ہے. تو وہ انکر اٹھائے جا رہے تھے کہ سمندر کے ساحل پر جو لوگ مہمانوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تھے ان میں سے کسی کو چھینک آئی. تو ادھر چھینک آئی, چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا, تو کشتی تو چل رہی تھی نا, تو اس نے جب چھینک آئی اور الحمدللہ کہا اور الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کہنے کا وقت آیا, تو کشتی اتنی دور ہو چکی تھی کہ وہ یرحمک اللہ سن سکے اس پوزیشن میں نہیں تھا. یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کشتی یوں آگے بڑھ جاتی تھی اور کوئی پیسنجر آ کر ملاح کو کہتا تھا کہ بھئی میری تھیلی پیچھے رہ گئی ہے. تو چھوٹی چھوٹی بوٹس ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی کشتیاں, تو کرائے پر لیتے تھے اور کرائے پر لے کر اس میں بیٹھ کر کے وہ کشتی دھیرے دھیرے چلتی تھی. کہتے تھے کہ جلدی جلدی جا کر کے آ جاؤ, تو وہ جاتا تھا اور اپنا سامان لے کر آ جاتا تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی سمندر کے ساحل پر ہمارا ایک کام رہ گیا ہے, تو کہا ایک درہم دینا پڑے گا. کہا کوئی حرج نہیں. اب وہ چھوٹی کشتی نیچے اتاری گئی, امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں اتر گئے اور وہ کشتی سمندر کے کنارے پر پہنچی. امام ابو داؤد کسی کو تلاش کر رہے ہیں, وہ چھینکنے والے کو جلدی جلدی تلاش کیا اور تلاش کر کے اس کے پاس جا کر کہا کہ یرحمک اللہ, اور یرحمک اللہ کہہ کر کے واپس کشتی میں بیٹھ گئے اور آ گئے. آپ اور ہم یہ مشقت برداشت کرتے؟ اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہنے کے لیے گئے وہاں تک. رات کو کسی نے خواب دیکھا یا امام ابو داؤد نے خود خواب دیکھا, اور خواب میں ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح ابو داؤد الجنت بدرہمین, کہ آج امام ابو داؤد نے جنت صرف ایک درہم میں خرید لی, یہ اس ایک عمل پر ہم نے جنت دے دی. تو بھائی طے کر لو کہ انشاءاللہ حضرات علماء کرام کی محبت دل میں رکھیں گے, علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی محبت رکھیں گے, علماء کے بارے میں غیبت کریں گے نہیں اور غیبت سنیں گے نہیں, اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی ان کی غیبت کر کے آپ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ اچھے ہیں تو ان کی غیبت کرنی نہیں چاہیے, اور برے ہیں تو برے لوگوں کو نیکیاں دینی چاہیے اپنی. سمجھاؤ اس طرح کہ اگر اچھے ہیں علماء تو غیبت نہیں کرنی چاہیے, اور اگر برے ہیں تو برے لوگوں کو آپ پانچ پاؤنڈ بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو جس کو آپ پانچ پاؤنڈ دینے کے لیے تیار نہیں, اسے جنت کی ساری نیکیاں دے رہے ہیں آپ. اور دوسری بات, سلام کو خوب پھیلاؤ. صرف 30 نیکی ملتی ہیں, صرف 20 ملتی ہیں, صرف 10 نہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے دوڑو, سلام کو خوب پھیلاؤ. تو آپس میں جب ملو تو سلام کرو. اب سلام کا محل کیا ہے؟ سلام کی جگہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی سلام کو خوب پھیلاؤ تو کہیں کوئی میرا ہاتھ نہ پکڑ لے اور وہیں مجھے کھڑا رکھ کر کے کہ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, تو اس کی بھی کوئی جگہ ہوگی نا. سلام کا محل یہ ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے کی نظر سے اوجل ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے پر نظر پڑے تو اس وقت اب سلام کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھنٹے, دو گھنٹے, تین گھنٹے تک, اب سلام ختم ہو گئی سلام کی جگہ. مگر ان میں سے ایک استنجا کرنے کے لیے چلا گیا, اب الگ ہو گئے ایک دوسرے سے, استنجا کر کے واپس آیا, اب یہ سلام کی جگہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنا اہتمام کرتے تھے کہ دو شخص جب چلتے چلتے الگ ہو جاتے تھے چند لمحوں کے لیے, درخت بیچ میں آ گیا, ایک ادھر سے گیا ایک ادھر سے, تو ایک دوسرے کی نظر سے چند سیکنڈ کے لیے الگ ہو گئے, تو اب وہ جو پرانی بات تھی اسے روک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پہلے کہیں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر آگے. اس لیے کہ وہ قیمت کو جانتے تھے سلام کی. یہ تو ہو گیا سلام کا محل. مصافحہ, مصافحہ ایک ہاتھ سے اگر آپ کہو کرو تو بھی مصافحہ, اور دو ہاتھ سے کرو تو بھی مصافحہ. یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں ہے. بیٹھ کے نماز پڑھ لو نفل تو بھی ہو گئی, اور کھڑے ہو کر پڑھ لو تو بھی ہو گئی. بیٹھ کر پڑھو تو ہاف ثواب, اور کھڑے ہو کر پڑھو تو پورا ثواب. ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو صرف دائیں ہاتھ سے ہو جائے گا مگر ہاف مصافحہ, اور دو ہاتھ سے کرو تو پورا مصافحہ, کامل مصافحہ. اب ایک ہاتھ سے کرو تو بھی ٹھیک ہے, دو ہاتھ سے کرو تو بھی ٹھیک ہے. مصافحہ, مصافحہ سلام کا تتیمہ ہے. یعنی ایک شخص سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک کیک ہو گئی مگر ابھی چیری باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, چیری اور کیک مکمل. یہ تتیمہ ہے اس کا مصافحہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں سلام کرنے کی اجازت ہے وہاں وہاں مصافحہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. تو سامنے والے کو تکلیف اگر نہ ہو تو جب بھی سلام کرو مصافحہ کرو. اس لیے کہ سلام الگ سنت ہے, مصافحہ الگ عمل, مستحب عمل. لیکن اگر سلام کے ساتھ مصافحہ کرنے میں سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہو تو پھر مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ مصافحہ مستحب ہے اور تکلیف پہنچانا ناجائز ہے, حرام ہے. مثال کے طور پر آپ ایٹریم میں کھڑے ہیں اور ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ بیت الخلا کی طرف جا رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو حاجت ہوئی ہے, اب اس وقت آپ کا دل چاہے کہ ہم مصافحہ بھی کریں اور اس بیچارے کو پکڑ لیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ نہیں. تو سلام بھی کرو اور مصافحہ بھی کرو. معانقہ, گلے لگانا. معانقہ, معانقہ کا مطلب یہ کہ گردن کو گردن سے لگانا, دائیں طرف کی گردن کو دائیں طرف کی گردن سے لگانا, گردن کو لگانا. معانقہ, ایمبریس کرنا. معانقہ, معانقہ, معانقے کا وقت کیا ہے؟ معانقہ کب کیا جاتا ہے؟ آج کل یہ اعتکاف میں جو حضرات آئے ہوئے ہیں تو ایک جذبہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, سلام بھی کریں گے, مصافحہ بھی کریں گے اور معانقہ بھی ہر مرتبہ جب بھی ملے. معانقہ کا محل کیا ہے؟ معانقے کے تین محل ہیں. اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو الوداع کرتے ہوئے معانقہ کرو, اگر کوئی سفر پہ آ رہا ہے تو واپسی پر معانقہ کرو, اور تیسرا ایک دم سے آپ کو محبت میں کوئی غلبہ ہو گیا اور دل نے چاہا کہ میں گلے لگا لوں. سفر سے بھی نہیں آیا ہے, سفر پہ جا بھی نہیں رہا ہے, مگر دل نے چاہا, محبت نے اندر جوش مارا اور دل نے چاہا کہ میں گلے لگا لوں. یہ تیسری جگہ ہے. مگر ان تینوں میں بھی خیال یہ رکھنے کا کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. بھائی آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے محبت میں ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور اندر سے جذبہ کی یاد کہ میں معائنہ کا کروں اور چپک گئے آپ, تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ان کو مستحب کام کے لیے تکلیف نہ پہنچائے. وہ خود کہہ دے کہ میں سفر سے آیا ہوا ہوں, تھکا ہوا ہوں, مجمع زیادہ ہے اس وقت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو نہ مسافہ کرو نہ معائنہ کا کرو. ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. یہ معانقہ کا محل ہے. سلام, سلام کا تتمہ مصافحہ, معانقہ, تین جگہوں پر. مگر ان سب چیزوں میں یہ خیال رکھا جائے کہ سلام میں یہ خیال کیا جائے کہ نامحرم عورت اگر ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو سلام نہ کیا جائے. مصافحہ تو ہے نہیں نامحرم عورت کے ساتھ. نامحرم عورت کو سلام اس وقت کیا جائے گا جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. فتنے کا اندیشہ ہے تو سلام نہیں کیا جائے گا نامحرم عورت کو. اور ہمارا زمانہ فتنے کا ہے. مصافحہ نامحرم عورت سے نہیں کیا جائے گا, نامحرم عورت سے, اور ایسی جگہ پر نہیں کیا جائے گا جہاں شہوت کا اندیشہ ہے. مصافحہ, معانقہ ایسی جگہ پر نہیں کیا جائے گا جہاں شہوت کا اندیشہ ہے. اب رہ گئی چوتھی بات, بوسا دینا. بوسا دینا, امرت شخص کو بوسا دینا جائز نہیں ہے جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے. نامحرم عورت کو بوسا دینا جائز نہیں ہے, اور شہوت کے ساتھ بھی کسی کو بوسا دینا جائز نہیں ہے. محبت میں اور احترام میں, اور محبت کون سی؟ بغیر شہوت والی ایمانی محبت. محبت میں اور احترام میں بوسا دینا جائز ہے. اور بوسا کے تین محل ہیں, تین جگہ ہیں جہاں بوسے دیے جاتے ہیں کسی کے احترام میں. دیے جاتے تھے, دیے جاتے ہیں. نمبر ایک, قدموں کو بوسا دینا, یہ جائز نہیں ہے, یہ منع ہے. کسی کے پیر چوم لینا, کسی کے پیر کو چھونا, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جھکنا ہوتا ہے, اور کسی کے سامنے جھکنا منع ہے. سلام کرتے ہوئے بھی جھکنا منع ہے, رکوع کرنا منع ہے, سجدہ کرنا منع ہے. اگر کسی کی تعظیم میں کوئی جھک جاتا ہے تو گناہ کبیرہ, اور کسی کی عبادت کی نیت سے جھک جاتا ہے تو شرک. تو قدموں کو بوسا دینا منع ہے. کسی عالم کو, پیر کو, شیخ کو, اپنے ماں باپ کو, ان کے پیروں کو چھونا منع, یعنی تعظیمن پیروں کو چھونا. اگر کوئی خدمت کر رہا ہے, پیر کو چھو رہا ہے, وضو کروا رہا ہے, پیر قدموں کو تعظیمن چھونا کہ وہ کھڑے ہیں اور آپ جھک جائیں, وہ بیٹھے ہیں اور آپ جھک جائیں. نمبر دو, دوسرا محل جہاں بوسا دیا جاتا ہے, ہاتھ میں. ہاتھ کو چوما جاتا ہے. والد صاحب سے مصافحہ ہوا اور احترام میں یا محبت میں ہاتھ کو چوم لیا, ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا, استاد کے ہاتھوں کو چوم لیا, اپنے شیخ کے ہاتھوں کو چوم لیا. اگر حدود اور قیود باؤنڈری میں رہ کر کیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے, مستحسن عمل ہے. کسی کو اس لیے آپ بوسا دے رہے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ ہے, اس لیے بوسا دے رہے ہیں کہ اس کے اندر صلاح ہے, نیکی ہے, اس لیے بوسا دے رہے ہیں کہ علم ہے اس کے پاس, اس لیے بوسا دے رہے ہیں کہ اس کے پاس حدیث ہے, اس کے پاس قرآن ہے. ہاتھ کا بوسا لے رہے ہیں آپ. باؤنڈری میں رہ کر کرے تو جائز. باؤنڈری, اور باؤنڈری کیا ہے؟ باؤنڈری یہ ہے کہ اندر سے, دل سے تقاضا ہو رہا ہے کہ یہ صاحب علم ہے, اس کے ہاتھ کو بوسا دینا چاہیے. اندر سے تقاضا ہے. یہ نہیں کہ آپ لائن میں ملاقات کے لیے کھڑے تھے اور آپ سے پہلے تین لوگوں نے ہاتھ کو چوما تو آپ نے سوچا کہ چلو بھائی ہم بھی اب چوم لیتے ہیں, یہ کوئی ایسا پروٹوکول یہاں لگ رہا ہے, یہ منع ہے. اندر آپ کا اندر سے دل ہو, اندر آپ کا, اور جس کو چوما جا رہا ہے اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب نہ ہو کہ مجھے چومے. بھائی اصل چیز چومنا ہے یا سلام ہے؟
سلام.
اصل چیز چومنا ہے یا مسابہ ہے؟ مسابہ. اصل چیز چومنا ہے یا معانقہ ہے؟ معانقہ. یہ ایسا رواج پڑ جاتا ہے کہ زہول ہو جاتا ہے. پھر میرا ایک جگہ جانا ہوا ملاقات کے لیے, بڑے آدمی تھے, ہم نے کہا ملاقات کرنی چاہیے, دعا لینی چاہیے, جا کر کے مسافہ کیا, مسافہ کر کے معانقہ بھی کیا اور بیٹھ گئے. بیٹھ گئے تو وہاں ہم نے یہ چیز دیکھی, کوئی بھی آتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے, کوئی حرج نہیں. بڑے آدمی ہیں, علم والے ہیں, نیک آدمی ہے, باپ ہیں, ہاتھ چومے کوئی حرج نہیں. ادھر نیت بھی خلوص کی ہے کہ بھائی بزرگ آدمی ہے تو چلو ہاتھ چوم رہے ہیں. مگر تعجب جو مجھے ہو رہا تھا وہ یہ کہ دروازے سے جیسے ہی کوئی داخل ہو تو ان کی نظر پڑے کہ نہ پڑے, وہ ہاتھ ایسا کر دیتے تھے. ایسا یعنی ایسا رواج ہو گیا تھا وہاں مسافر بوسا دینے کا, ہاتھ ایسا کر دیتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہے اور کوئی داخل ہوتا ہے تو ہاتھ کر دیتے تھے, سلام ولام کچھ نہیں کہ بھائی سلام کیا یا سلام کا جواب دیا, وہ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے ایسے, اور آنے والا بوسا دے کر کے بیٹھ جاتا تھا. اس قسم کے رواج جو ہے نا, یہ گھس جاتے ہیں اور گھسنے کے بعد نکلنے کا نام نہیں لیتے. تو مریدوں کو بھی چاہیے, مشائخ کو بھی چاہیے, شاگردوں کو بھی چاہیے, اساتذہ کو بھی چاہیے کہ کڑی نظر رہے کہ کوئی غلط چیز دین میں داخل نہ ہو جائے. ایک مرتبہ داخل ہو گئی یہ چیز, پھر تو یہ نسل در نسل چلے گی. جو بھی دوسرا گدی نشین ہوگا اس کو تو پہلے ہی سے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, راستہ ہموار. اور مسافہ کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ مسافہ سلام کا تتمہ ہے, چیری آن دا کیک. تو کیک کے بغیر آپ ٹری کے اندر ایک چیری رکھیں گے, اس کی کیا حیثیت؟ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, آتے مسافہ خیریت خیریت خیریت, اس مسافے کی کیا حیثیت جس میں سلام ہی نہیں ہے؟ سلام تو جان ہے مسافے کی, سلام نہیں تو مسافے کی کوئی حیثیت نہیں. تو ہاتھوں کو چومنا جائز ہے, بلکہ ثواب کا کام ہے, مگر کب؟ جذبہ ہو اندر سے صحیح اور سامنے والے کی چاہت نہ ہو. سامنے اب آپ کو تو پتا نہیں کہ سامنے والے کی چاہت یہ ہے یا نہیں, آپ اپنے دل کو ٹٹولے سامنے والا اپنے دل کو ٹٹولے, آپ اپنے دل کو ٹٹولے کہ نہیں میرا تو جذبہ ہے, میں حقیقت میں محبت سے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. آپ کو کوشش کرنا ہو تو کیجیے, وہ کرنے دے تو ٹھیک, نہ کرنے دے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور جیسے ہی کوئی ہاتھ چومنے جاوے تو اسے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے اور دیکھے کہ میری تو چاہت ہے تو کھینچ لینا چاہیے ہاتھ. تو اس باؤنڈری میں رہ کر جائز, بلکہ ثواب کا کام. مگر اب یہ مگر کو اچھی طرح سنیے, مگر ہمارے بزرگوں نے اس عمل کو انکریج نہیں کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کی ہمت افزائی نہیں کی ہے, بلکہ ڈسکریج کیا ہے. تو کیا ہے کہ اکا دکا آدمی آیا, سمجھدار ہے, مسائل سے بھی واقف ہے, صاحب علم ہے, اس نے بوسا لے لیا تو کوئی بات نہیں, دوسرا آیا بوسا لے لیا کوئی بات نہیں, تیسرا آیا کوئی بات نہیں, چوتھا آیا تو کھینچ لیا ہاتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی ڈانٹا بھی, تاکہ وہ اعتدال پر رہے. اور اس کو پسند کیوں نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے؟ پسند اسی لیے نہیں کیا کہ اس میں جھکنا ہوتا ہے, ایک جھکنا ہی پڑے گا بوسا دینے کے لیے. تو اگرچہ بوسا دینے کی نیت سے یہ جھکنا جائز ہے, اسے کہ بوسا دینے کے لیے تو مجبوری ہی ہوگا, مگر ہمارے بزرگ ابدیت والے تھے, وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی جھکے. لیکن چونکہ اچھا عمل ہے, مستحسن ہے, اپنی طرف سے چاہت نہ ہو, سامنے والا اچانک اگر بوسا دے دیا تو اسے پھر ہر وقت ذلیل بھی نہیں کرتے. اندر سے باعث ہے, ارادہ ہے اندر سے, تقاضا ہو گیا کہ چلو چوم لیتے ہیں, وہاں سے بھی چاہت نہیں ہے, چوم لیا ٹھیک ہے, کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا, دو نے کر لیا پانچ نے نہیں کیا, کبھی کسی نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے, لیکن انکریج نہیں کیا. اور اگر ایسا نظر آئے کہ یہاں تو ایک رواج ہی پڑ رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر احترامن اور محبت میں اپنے کسی بڑے کو چومنا ہی ہے تو پیشانی پہ بوسا دو, اس لیے کہ پیشانی پر بوسا دینے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا. اور یہ چہرہ جو ہے یہ انسان کا سب سے اشرف عضو ہے, اور اس میں بھی سب سے اشرف جگہ جو ہے وہ پیشانی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ یہ پیشانی صرف میرے لیے, اسی لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے, کھڑا ہوتا ہے ادب سے, ادب سے کھڑا ہوتا ہے, اور پھر اندر سے اس کا دل تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے لیے صرف کھڑا ہے اتنا ہی بس, نہیں نہیں ذرا جھکنا بھی چاہیے, تو رکوع میں چلا جاتا ہے. اور رکوع میں جانے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ بس اتنا ہی اتنا ہی, اللہ کی بندگی کی انتہا کر دینی چاہیے. اور اللہ کی بندگی کی انتہا کرنے کے لیے جسم کا سب سے اشرف اور سب سے افضل عضو ہے اسے زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے, پیشانی پر بوسا دینا چاہیے. مگر اس میں بھی اس طرح کے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو, سامنے والے کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال کیا جائے. تفصیل کے ساتھ یہ مسائل پہلے گزر چکے ہیں, ان کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. اب آج دو حدیثیں ہیں, ان کو اختصار کے ساتھ دیکھ لیجئے. پہلی حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, تم ہرگز نیکی کے کاموں میں سے کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو. یعنی دل میں یہ خیال مت آنے دو کہ سبحان اللہ بہت چھوٹی نیکی ہے, الحمدللہ بہت چھوٹی نیکی ہے, کسی نے الحمدللہ کہا یرحم بہت چھوٹا کام ہے یہ. تو کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو, ایسا خیال مت آنے دو کہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے, آج میں نے فجر کی نماز تو پڑھی نہیں اور کسی کو سلام کروں کیا فائدہ اس کا. کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن بڑی نیکیاں کرنے والوں کو ان کی بڑی نیکیاں اتنی کام نہ آئے جتنی آپ کی چھوٹی نیکی آپ کو کام آ جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں اس کو کرنے سے توفیق کا دروازہ کھل جائے اور ساری نیکی آپ کی زندگی میں آ جائے. لا تحقرن من المعروف شیئا, ہرگز کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اور آگے پھر ایک نیکی کا ذکر کیا, ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق, اگرچہ تو ملے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے, حشاش بشاش چہرے سے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ کسی کو ملنا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کون سی بڑی نیکی ہے, یوں تھوڑا مسکرا دیا اس میں کون سا بڑا اجر مجھے مل جائے گا, کہا کہ نا اسے حقیر مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیوں کا دروازہ کھل جائے, توفیق کا دروازہ کھل جائے, ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. تمہیں ایک اور ارادہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی جب بھی ہمیں اپرچونٹی ملے گی اسے بجا لانے کی ہم کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. والیٹ کے اندر 50-50 کی کئی نوٹیں ہیں اور گرا ہے ایک چھوٹا سا سکہ 20 پینی کا 25 پینی کا, مگر کیا کرتے بھائی ذرا ہٹو نہیں, اسے تو یوں کر کے تلاش کرتے ہیں. اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حقیر 20 پینی کا سکہ ہی تو ہے. دیکھا دنیا اور آخرت کے معاملے میں کتنا فرق ہمارا, آواز آئی, آواز کھن کی آواز آئی تو سمجھ گیا کہ زیادہ سے زیادہ 2 پاؤنڈ ہوں گے, اس لیے کہ اس سے اوپر کا تو سکہ ہے ہی نہیں. جی, اور وہ پیسوں کے ساتھ تو ہمیں تعلق ہے نا ہم سب کو, اس لیے کھنکھناٹ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھاری تھا یا ہلکا. تو ہلکی کھنکھناٹ پتا چلا کہ یہ 20 پینی 5 پینی 10 پینی والا معاملہ ہی ہے, مگر نہیں ہٹائیں گے سب کو. اور دوسروں کی نظروں میں بھی اتنی قیمتی چیز یہ کہ اس کی مدد بھی کریں گے سب. چلو اللہ اسی نیکی کی توفیق دے رہا ہے, اللہ اسی نیکی کو قبول کر لے کہ کسی کی 20 پینی کی آپ تلاش میں لگے ہوئے ہیں. مگر کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سب سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور تمہارا سبحان اللہ تو نیچے گرا ہوا ہے, اٹھا لو. یہ کوئی نہیں کرتا کہ احمد بھائی آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں, ورنہ زبیر صاحب بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. آپ کسی سوچ میں چلے گئے, آپ کا سبحان اللہ نیچے گرا ہوا ہے, اٹھا لو, ضائع ہو جائے گا نا. کسی کو نہیں, کسی کو نہیں. اللہ بھائی ہمیں توفیق دے. اور اگر کسی کو کہنے کے لیے گئے تو ناراض ہوگا, تو اپنی جنت کی فکر کر, میں اپنی کر رہا ہوں. شکریہ ادا کرنے کے بجائے چھوٹی سے چھوٹی نیکی. اس وقت قصے ذہن میں آ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہی کافی ہے, وہ عرض کیا جا چکا. مگر یہاں اس حدیث کے ضمن میں دوسری ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے, اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ وہ جہنم کا دروازہ کھولنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اب یہاں معاملہ ہمارا کیا ہے, نیکی کے معاملے میں ادب ہی تو ہے یعنی چھوٹا ہے, مستحب ہی تو ہے یعنی چھوٹا ہے, سنت ہی تو ہے یعنی چھوٹا ہے, فرض تو نہیں ہے نا, واجب تو نہیں ہے نا, یعنی بڑی چیز تو نہیں ہے نا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے بارے میں ایسا تصور مت رکھو کہ یہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے, منع فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور گناہوں کے بارے میں, گناہوں کے بارے میں وہاں مکروہ تنزیہ ہے نا, اب کر لیا تو کیا حرج ہے, وہاں کرنے کے لیے معمولی. تین چیزوں سے بچنا ہے, گناہ خاص طور پہ, گناہ, گناہ اس لیے کہ ایک گناہ بھی جیسے ایک گنہگار آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اسی طرح کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک نیک آدمی ایک گناہ کرتا ہے اور اس ایک گناہ کی وجہ سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, پھر پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا, ادھر ہی چلا جاتا ہے, وہ کوئک سینڈ میں چلا جاتا ہے, دلدل میں. تو ایک اور سبق ہمیں کیا ملا بھائی, کہ نیکیوں کے لیے ہمیں گریڈی بننا چاہیے, حریص, لالچی, اور چھوٹی بڑی جو بھی نیکی کر سکے کرو, اور جہاں تک برائی کا تعلق ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی. یہ اچھائی اور برائی, اس کے خیالات پہلے دل میں آتے ہیں. یہ دل میں جو خیال آتا ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ڈرگ میں مبتلا ہے, شراب میں مبتلا ہے, ایسے بھی بہت ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, توفیق دے, تو نماز نہیں پڑھتے, جنابت میں رہتے ہیں, اور ڈرائیونگ کرتے کرتے خیال آیا دل میں کہ سبحان اللہ, کہ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے دعوت دے رہا ہے سبحان اللہ کہ, تو فوراً وہ فرشتہ, وہ شیطان جو ساتھ میں ہے وہ دوسری طرف سے دعوت دیتا ہے کہ اتنی گندی حالت میں سبحان اللہ کہنے سے کیا بنے گا تیرا, تو یہ چھوڑ دیتا ہے. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ کچھ نہیں کرتے, اللہ جب تمہارے دل میں اچھا خیال ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں, میں انوائٹ کر رہا ہوں, مجھے تجھ سے محبت ہے. آپ کہہ لو, اس انویٹیشن کو قبول کر لو, آپ کہہ دو سبحان اللہ, پھر دیکھو اللہ دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں. مہمان ہے, آپ سب ہمارے یہاں اکیڈمی مہمان بن کر آئے, میں اور میرے جو رفقا ہیں جو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اگر وہ منہ چڑھا کے آپ کی خدمت کریں, ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ کے ساتھ معاملہ کریں, آپ کی ضرورتیں پوری نہ کریں, مسکرائیں نہیں, آپ کو آپ کے سلام کا جواب نہ دیں, آپ آئندہ سال نہیں آئیں گے. کسی بھی مہمان کو جب ویلکم نہیں کیا جاتا وہ دوبارہ نہیں آتا. یہ خیالات جو ہیں یہ مہمان ہیں, اگر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, انٹرٹین کرتے ہیں, یہ دوبارہ آئے گا, پھر یہ دوبارہ آئے گا. اب مولانا صالح صاحب ہمارے یہاں آئے, ہم نے بہت احترام کیا اور ان کو بٹھایا, کھلایا پلایا, یہ دوسری مرتبہ آئے دل چاہے گا, کھانے پینے کی نیت سے نہیں, سکون ملتا ہے کہ بہت محبت سے پیش آئے. یار آج کل کون محبت کر رہے تھے, ذرا دوبارہ جاتے ہیں, دو مرتبہ تین مرتبہ, پھر یہ کیا کریں گے, اپنے دو دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے. یار بہت اخلاق والا آدمی ہے, آ کر کے دیکھو تو صحیح, چلو یار مزہ آئے گا آپ لوگوں کو, بہت محبت کرتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ ایک مرتبہ آئے گا, آپ نے اسے انٹرٹین کیا سبحان اللہ, پھر یہ دوسری مرتبہ آئے گا, آپ نے پھر انٹرٹین کیا سبحان اللہ, یہ تیسری مرتبہ دو دوستوں کو لے کر آئے گا الحمدللہ اور اللہ اکبر کو بھی, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن آپ نے اچھے مہمان کو انٹرٹین نہیں کیا اور برے مہمان کو انٹرٹین کیا کہ فلم دیکھنا ہے اور فوراً بیٹھ گئے, یہ بھی مہمان پھر آئے گا کہ مجھے یہ انٹرٹین کرتا ہے, پھر یہ بھی دو چار کو لے کر کے آئے گا. اس لیے نیکی کی طرف رغبت کرو تاکہ نیکیاں بڑھتی جائیں, اور برائیوں سے دور رہو تاکہ برائیاں کم ہوتی جائیں. خیر اس میں جو بات بتائی گئی ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ آپس میں جب ایک دوسرے کو ملے تو صرف گرمپی فیس کے ساتھ منہ چڑھا کے سلام مت کرو. اس سے سلام جی گیا پیغام ملے گا کہ منہ چڑھا کر کہہ رہے کہ السلام علیکم, ذرا اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ نیت کرو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو آئی کانٹیکٹ کرتے تھے اور مسکرا کر ملتے تھے, تو میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہتا ہوں, تو مسکرا کر سلام کرو. اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دیا. تو اولاد کی اولاد بھی اولاد ہی ہے, اولاد کو شفقت سے بوسا دینا, اولاد کو شفقت سے بوسا دینا, حضرت حسن ابن علی کو بوسا دیا. وہاں اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, بنو تمیم کے وفد کو لے کر آئے تھے, غالباً اسی وقت کا یہ واقعہ ہے. اور یہ اسلام میں بھی بہت اچھے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شریف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرافت ہی کی وجہ سے جب یہ غیر مسلم تھے اس وقت ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے گا تو ان کا دل جو ہے وہ اسلام سمجھنے کی طرف مائل ہوگا, اور ایسا شریف آدمی اگر اسلام قبول کر لے گا تو مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت فائدہ ہوگا. مسلمان ہو گئے, مگر یہ دیہات میں رہنے والے تھے, دیہات میں, اور دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں تھوڑی سختی ہوتی ہے, ان میں تھوڑی سختی ہوتی ہے, نرمی کم ہوتی ہے, لائف بھی ہارڈ ہوتی ہے تو ذرا اخلاق میں بھی تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں وہ, ان کو غم بھی اتنا جلدی متاثر نہیں کرتا جتنا شہر میں رہنے والوں کو, اور ان کو محبت کے ایموشنز بھی اتنے ڈھیلے نہیں کرتے جتنے شہر میں رہنے والوں کو. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی اولاد میں سے کسی کو اس طرح بوسا دیا ہی نہیں تھا, اور نہ اپنے گاؤں میں کسی کو دیکھا تھا کہ اولاد کو بھی کوئی بوسا دیتا ہے. مگر وہ تو آئے ہی تھے سیکھنے کے لیے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حسن ابن علی کو بوسا دے رہے ہیں, عجیب بات ہے, کبھی ایسا نہیں دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ میری 10 اولاد ہیں, میں نے ان میں سے کسی کو آج تک بوسا نہیں دیا. مرید کی ذمہ داری کیا ہے؟ شیخ کے سامنے اپنے احوال بیان کریں تاکہ شیخ رہنمائی کرے. یہ تو یہ بوسا دے رہے ہیں, یہ بوسا دے رہے ہیں, تو میرے دل میں ایسا آ رہا ہے کہ مجھے بھی بوسا دینا چاہیے, مگر پوچھنا چاہیے کہ کیا مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں نے 10 میں سے کسی کو بوسا آج تک نہیں دیا ہے, تو آپ کچھ رہنمائی فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں بوسہ دے رہا ہوں, یہ بوسہ یہ مینیفیسٹیشن ہے میرے اندر کی دل کی ایک کوالٹی کا, دل میں ایک کوالٹی ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. یہ بوسہ جو ہے یہ کیا ہے کہ اندر رحمت ہے, رحمت, تو یہ رحمت کا مینیفیسٹیشن ہے, یہ رحمت کا اظہار ہے بوسے کی شکل میں. اور آپ اگر اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دل میں رحمت کی کمی ہے. اور آپ کے دل میں اگر رحمت کی کمی ہوگی تو رحمت والا بھی آپ پر کم ہی رحمت برسائے گا. اس لیے اپنے دل پر محنت کرو اور دل میں رحمت لاؤ تاکہ تمہارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی اپنی اولاد کو بوسہ دوں. اور جب تمہارے اندر رحمت کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو رحمت والا تمہارے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت رحمت برسائے گا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی اولاد کو محبت سے بوسہ دینا جائز بلکہ مستحسن ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ پہلی حدیث جو ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی تھی, دوسری امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سے وابستگی عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ قرآن اور حدیث کے جو مضامین ہیں انہیں صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی شانہ ان کو زندگی میں لانے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے. اللہ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرماوے, ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرماوے, شب قدر نصیب فرماوے, جو گھڑیاں گزر گئی ہیں ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرماوے, اور آگے اللہ تعالی شانہ خیر کے فیصلے فرما کر ہم سب کو ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرماوے. اور اللہ تعالی شانہ یہاں سے جانے کے بعد بھی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.